بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب اور آپ کے فضائل کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہیں گے۔ رمضان المبارک میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک بروز منگل وتر پڑھنے کے بعد، نماز عشاء کے بعد اور وتر ادا کرنے کے بعد ام المومنین اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اور تمام ہی تقریباً علماء نے 58 ہجری 58 ہجری بروز منگل 17 رمضان المبارک آپ کا وصال مبارک رکھا۔ اور قدیماً اہل اسلام رمضان المبارک کے اندر جہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امت کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر اور آنے والی امت کے ذہنوں میں ان کے عقیدت اور احترام اور ان کے مرتبے اور مقام سے امت کو روشناس اور اس کی تازگی دلاتے ہوئے ایمان کی مضبوطی کا سامنا کرتے ہیں۔ وہیں پر سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی مناقب، ان کے مراقب کو ذکر کرنا، ان کے احوال کو ذکر کرنا، یہ قدیماً اہل محبت اہل سنت کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہے، اور حضور سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 21ویں شب کو شہادت ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ، کیونکہ یہ مہینہ تعلیم کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم تھوڑی توجہ کریں تو ہماری اخلاقی، ہماری فکری، ہماری نظریاتی تربیت کے جو سامہ ہیں اس کے لیے الحمدللہ بہتر اور خاطر خواہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹی پشت میں جا کر بنو تیم کے ساتھ آپ کا کی وابستگی اور خاندانی شجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور آپ قریشی ہیں، آپ عدنانی ہیں، آل ابراہیم سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی تین زوجائیں ہیں، یعنی آپ نے تین نکاح فرمائے تھے اور تین بیویاں آپ کی تھیں۔ آپ کی بڑی بیوی سے آپ کے دو بچے تولد ہوئے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک سیدہ اسماء، جن کو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیدہ اسماء وہ عظیم خاتون ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی یہ امی جان ہیں، اور عشرا مبشرہ میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہزادے، عشرا مبشرہ میں سے حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت اسماء کا نکاح زبیر بن عوام سے ہوا، اور ان سے جو اولاد ہوئی ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اور دوسرے جو بیٹے ہیں، نہیں بڑی بیوی سے، سب سے پہلی بیوی سے جو آپ کی اولاد ہے، جناب عبداللہ ہے اور سیدہ اسماء ہے۔ سیدہ اسماء کا ذکر کے بعد حضرت عبداللہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں شب ہجرت کے اندر ملتا ہے، اور شب ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام حضرت اسماء کے ساتھ کرنا، یہ حضرت عبداللہ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کی دوسری زوجہ ام رمان، ان سے دو بچے ولادت کرتے ہیں آپ کے تولد ہوتے ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے، اور انہی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی بڑی بیوی سے جن کا نام قتیلہ یا قتیلہ رکھا گیا ہے ان سے دو بچے ہیں اسماء اور عبداللہ، اور ام رومان سے دو بچے ہیں عبد الرحمن اور عائشہ، اور تیسری آپ کی زوجہ ہیں اسماء بنت عمیس، جو پہلے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں رہی، ان کی شہادت جب غزوہ موتا میں ہو گئی تو بعد میں یہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی، اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین زوجہ ہیں، اور پہلی زوجہ سے اسماء اور عبداللہ، دوسری سے عبد الرحمن اور عائشہ، اور تیسری سے محمد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت سے خصائل و فضائل عطا فرمائے تھے، اللہ نے ظاہری حسن و کمال کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی کمالات سے نوازا، جدد فکر، حافظہ، دیانت، صیانت، معاملہ شناسی کے اندر، اور ہر معاملے میں درک اور شوق رکھتے ہوئے اس کو حاصل کرنا، اس تاریخ کو یاد رکھنا، یعنی آپ کی فکر کے اندر جو جدت تھی، تو جدت فکری یعنی جو ایک با کمال با صلاحیت بندے کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے، وہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے محترم ناظرین، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا تو نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے، اور بالخصوص شرعی احکام کے حوالے سے اور اسلامی احکامات اور تعلیمات کے حوالے سے نبی کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کے بنیادی مضمون کی تفہیم اور اس کی سمجھ نبی کے قول سے، نبی کے عمل سے، اور نبی کے تقریر سے امت تک پہنچتی ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا معنی یہ ہے کہ نبی کے اندر ایک صفت خاص ہوتی ہے جسے عصمت کہتے ہیں، جس طرح ہمارے اندر ایک کمال عقل ہے، کسی چیز کو جاننے کی ایک سمجھ ہے، دانائی ہے، اور جانداروں کے مقابلے میں ہمیں بولنے کی طاقت دی گئی ہے، اس طرح نبی، جس طرح ہم جاندار ہیں اور مخلوق بھی جاندار ہیں، لیکن اس جاندار سے ہمیں ایک درجہ جو فضیلت ملی ہے وہ عقل ہے اور بولنے کی طاقت ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن اشرف اور اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان میں کئی صفات میں سے ایک صفت عام انسانوں کے مقابلے میں ان کو اخص کرنے کے لیے، خاص کرنے کے لیے صفت عطا فرماتا ہے، وہ ہے عصمت۔ عصمت وہ صفت ہے ان کے اندر کہ جو انہیں گناہ کرنے سے روکتی ہے، وہ خوبیاں حضرات انبیاء اکرام کے اندر ایک صفت اور یہ شرف ہوتا ہے کہ جو ان کے ذہنوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کی طرف موڑنے کے لیے آمدن روک دیتا ہے، اور اس وجہ سے حضرات انبیاء اکرام کو معصوم کہا جاتا ہے، اور ان کی زندگیاں اور ان کی زندگی کے احوال اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جو لوگوں کے اندر مروت و آداب کے خلاف ہو، ایسی چیزیں حضرات انبیاء اکرام سے کبھی آمدن ارادتاً جزمن کبھی صادر نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین ان گناہوں سے اللہ رب العالمین حضرات انبیاء اکرام کو معصوم رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور ان سے ان چیزوں کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ پھر نبی کی زندگی ایک تعلیم ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اسوہ حسنہ سے مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے کہ ہر شخص جو اپنی زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی ضرورت کو اگر پاتا ہے تو اس کی تکمیل اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر نظر آتی ہے۔ تو لہذا حضور کی زندگی سارے انسانوں کے لیے عمل کا ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کیا اچھائیاں ہیں جس کو وہ اپنے اندر اتار کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو وہ اچھائیوں کا تعارف، اس کا انتخاب اور اس کی عملی شکل ہمیں صرف نبی کی ذات میں نظر آتی ہے، اور اس لیے نبی کی زندگی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اس معنی میں نمونہ حیات یعنی اسوائے حسنہ ہوتی ہے۔ ایک بات، اب آپ غور کیجئے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، آپ دیکھیے ایک انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. ایک حصہ انسان کی زندگی کا وہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں سے معاملہ، ایک لیڈر اور ایک ذمہ دار قوم کے زعماء میں سے زعیم جو قوم کا ایک سربراہ ہے، پنچ ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، وہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہیں پر اس کے تعلقات اپنے گھر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نبی کی تو وہ ذات ہے کہ جس کے لیے صرف جو وہ بول رہے ہیں، جو وہ فرما رہے ہیں، وہی حجت نہیں، بلکہ نبی کی زندگی کا ہر طریقہ امت کے لیے سنت، طریقہ، ضابطہ حیات اور آداب ہوتا ہے. لہذا ایک انسان کی زندگی باہر کی ہوتی ہے، گھریلو زندگی ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی جو منبر پر ہے، جہاد میں ہے، میدانوں کے اندر ہے، وہ تو صحابہ کرام جو مرد ہیں وہ براہ راست اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے احادیث، آپ کے فرمان، آپ کے اقوال، آپ کے احوال کو گویا کہ اپنے نقش ذہن کے اوپر مرتب کر لیتے ہیں، دلوں کے اندر اس کو جمع کر لیتے ہیں، اور وہ امت تک پہنچ گیا. لیکن انسان کی ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اس کی فیملی لائف سے ہے، اس کی پرائیویسی کی زندگی سے ہے، اس کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہے. ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت کی زندگی کا تعلق باہر سے تو نہیں ہوتا، یہ گھر سے متعلق ہوتا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو ایک شادی شدہ مرد کے لیے اور ایک خاتون کے لیے، چاہے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، ایک لڑکا مرد وہ چاہے کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو، تو اس کو اپنی زندگی کے یہ بنیادی شعبوں کی تکمیل کرنے کے لیے، اس کو پور کرنے کے لیے، اس کو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ضرورت ہے. اور اسلام دین فطرت ہے، اسلام صرف باہر کی زندگیوں سے متعلق تعلیم نہیں دیتا، گھر کی زندگی اس کے متعلق کی تعلیم دیتا ہے، اور رشتوں سے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، اور خاص رشتہ جو گھر کی زندگی کا ہے، میاں بیوی کی زندگی کا ہے، بچوں کی زندگی کا ہے، اور خواتین کے ساتھ بندے کے رابطے کا ہے، اس کا بھی درس فیملی لائف کے حوالے سے اسلام دیتا ہے. تو لہذا ایک بہت بڑی ضرورت بھی یہ تھی دین کے لیے کہ کوئی ایسی ذات اور ایسی شخصیت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام اداؤں اور ان تمام معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ جو انسان کی جذبات سے متعلق ہے، کہ بیوی کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ، تو بحیثیت بیوی اور شوہر کے جو ایک انسان کے نیچرل جذبات ہیں، تو اس کی رہنمائی کس طرح شریعت مطہرہ دیتی ہے، تو اس میں اس بنیادی تقاضے کی تکمیل ہمیں ہوتی ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک میں آتی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، وہ حضور علیہ السلام سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، ان کے سوچنے کا مزاج، ان کے کسی شے کو پرکھنے کا مزاج وہ اپنے عمر کے اعتبار سے ہے. اس کے علاوہ تو دوسری ازواج مطہرات وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک درجہ رکھتی ہیں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عمر کے حوالے سے اور اپنی جدت فکر کے حوالے سے، اپنے حافظے کے حوالے سے، اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے اور اپنی خاص با کمال صلاحیتوں کے حوالے سے، کہ جس سے اسلام کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا، اور آپ ایک بہت مدبرہ خاتون تھی، بہت بڑی فقیہ تھی، بہت بڑی نباز وقت تھی، علم میراث اور علم فرائض کی بہت ماہر تھی، علم انصاف کی بہت، تو آپ کا یہ ذوق تھا ہر چیز کو یاد رکھنا، ہر چیز کو سیکھنا، ہر چیز کو جاننا. مثلا غور کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سرکار کی وصال مبارکہ کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری تقاضے سے حوالے سے جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی یا کوئی جسمانی طور پر کسی دوائی وغیرہ کی حاجت ہوتی، تو عرب کے طبیبوں سے جب رابطہ کیا جاتا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان طبیبوں کی باتوں کو یاد کرتی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس دوائی کا انتخاب کر رہے ہیں. یوں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے علم طب کی وہ فراوانی عطا فرمائی کہ طب نبوی کے حوالے سے اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور نے بغیر کسی کے ڈکٹیٹ اور ڈکٹیشن لیے ہوئے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ان جڑی بوٹیوں اور ان خوراک کی چیزوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کھجور سے لے کر تو ایک انتہا تک ہر چیز سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض کے نجات کے لیے ایک ایک چیزوں کو ذکر فرمایا. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیونکہ علاج کرانا بھی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے اور عرب کے طبیب آیا کرتے تھے، تو جب وہ حضور کی خدمت میں آتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جب دوائیوں کے بارے میں مشاورت کرتے تھے تو کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہو بہو ہر چیز کو یاد کر لیتی تھی، ہر چیز کو وہ زبانی یاد کر لیتی تھی، اور کون سی دوائی حضور کی خدمت میں کس طرح دینی ہے، کوئی کس دوائی کا کیا معیار ہے، کیا مقام ہے، یہ بھی چیزیں ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا اور رخصتی مدینہ منورہ کے اندر ہوئی تو آپ کی جو عمر ہے اور آپ کے جو احوال ہیں اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ضرورت رہی ہے کہ میاں بیوی کے خاص حقوق جو اس حوالے سے ہے، جو بطور تعلیم کے جو دین دینا چاہتا ہے اس حلقے کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے، وہ چیز سامنے آ جائے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی مبارکہ کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ وہ تعلیم کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اس میں بڑی معاون اور مددگار ثابت ہو۔ اب آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا کوئی کام کاج تھا نہیں اور میں اصحاب صفہ پر ہوتا تھا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا بھی کرائی تھی، تو میرا کام ہی حضور کا، میں شاگرد تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو یاد کرتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے غزوات میں بڑی بڑی مہموں میں ان کا جانا نہیں ہوتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ مرویات اہل سنت کے ذخیرے کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی نظر آتی ہے جو 5000 کے قریب ہیں، ان کے بعد جس کی سب سے زیادہ مرویات ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امام احمد بن حنبل نے مسلم امام احمد میں آپ کی تمام احادیث کو جمع کرنے کا کوشش کی ہے، اور مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے الگ سے کتابیں بھی حدیث کی موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 سے کچھ زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں۔ اب آئیے عائلی زندگی کے حوالے سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص فیض اور ایک خاص کمال عطا ہوا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا مقام یہ ہے اور اللہ رب العالمین نے حضور کی ذات بابرکات کو ایسا بنایا کہ اگر جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں آ جاتے ہیں، اور حضور اگر سواری کے لیے کسی جانور کو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ جانور بھی اپنی جگہ پر حاذق ایک ذہین ثابت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوش دیکھیے، جس کو ہم عمومی زبان میں خچر کہتے ہیں، تو اب اس جانور کے اندر بظاہر اور جانور کے مقابلے میں غبات ہے، اور یعنی ایس غبات سے مراد کی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بے وقوف جانور ہے، بے وقوفی اس کے اندر بہت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خچر کو اپنے لیے یا جس حمار کو اپنے لیے سواری کے طور پر رکھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر سواری جو تھی وہ اونٹ پر ہوتی تھی، حمار پر ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بیٹھنا اور اس کا حضور کے قریب آنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معلم ہیں کہ انسانوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، جانوروں کو کس طرح کرنا ہے، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی اس پر ایک مکمل بحث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور معلم اور استاد کے یہ شان تھی، اور فیضان بھی پھر یہ تھا کہ جانور بھی اگر آپ کے پاس آئے تو آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال جو سواریاں رہی ہیں ان سے کتنی ذہانت کے اور کمال کے کام گویا کہ نظر آتے ہیں۔ پھر انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جائیں، آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود بیان کرتے ہیں کہ جب تک ہم حضور سے ملاقات ہم نے نہیں کی تھی، سرکار سے ہم ملے نہیں تھے، ایسے درجنوں صحابہ اکرام ہیں، تو ان کے ذہنے کا سوچنے کا زاویہ کچھ اور تھا، ان کی عقلی صلاحیت اور تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد ان کا گویا کہ زاویہ نظر بالکل مختلف ہو گیا، اور ان کی عقل کی وہ کامل پختگی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو عطا فرمائی کہ ان کے بولنے کا انداز اس کو ان کو کسی چیز کے کسی معاملے کو انالائز کرنے کا انداز، اس کی تحقیق و تفتیش کا انداز جو ہے وہ یکسر گویا کہ جدا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ چیدہ چیدہ ملاقات کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حریم ناز میں رہی ہیں، سرکار کی حرم میں رہی ہیں اور اسی نیت سے رہی ہے، اور ان کی شان اور ان کی ذہانت کی گواہی اور گویا کہ تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے چند احادیث کی طرف چلتے ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمال اور فضیلت ہے اس کی طرف ہم تھوڑی توجہ کرتے ہیں۔ 5125 عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام ثلاث لیال، فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم تین رات تک مجھے خواب میں دکھائی جاتی رہی. اور ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جبریل امین تمہاری تصویر ریشم کے کپڑے کے اندر لے کر میرے پاس آتے تھے اور مجھے دکھاتے رہے, اور فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ تمہاری ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر تمہاری تصویر لاتا اور کہتا کہ یہ آپ کی بیوی ہے, میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا تو وہ تم ہوتی تھی, میں کہتا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ ہے تو ایسا ہو کر رہے گا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت عائشہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو اس حدیث پاک کے اندر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام انسان سے یکسر جدا ہوتا ہے, سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہے جس پر ہم نے مکمل ایک تفصیلی بحث آپ کے سامنے کی ہے, ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں لائیں اور اس چیز کو ذہن میں لے کر آئیں تو یہ سرکار گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا عقد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ظاہر سی بات وہی ہے, اور جب نکاح میں حضرت سیدہ عائشہ آئی ہیں تو تب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری تصویر مجھے بار بار اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھائی گئی, اور یہ دکھانا یقیناً جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی تسکین ہے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی قلب کی تسکین سیدہ حوا کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اسی طرح اس میں ایک عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یقیناً ایک سمجھدار باصلاحیت اور ظاہر اور باطن کے تمام کمالات حسن و جمال کے ساتھ آراستہ بیوی جو ایک شوہر کے لیے قلبی تمانیت کا باعث ہوتی ہے, اس کی طرف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اشارہ کرتی ہے. اور نبی کا ہر فعل انسان کے جذبات کی بھی غمازی کرتا ہے اور اس جذبات کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیمی اور رہنما اصول بھی مہیا کرتا ہے. تو یہاں سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, تو بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک سے واضح ہوا کہ آپ کی کرامت اور آپ کی عزت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے یہ حکم بھی تھا اور یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سامنے آتا ہے جس کو احادیث میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج ہیں, یعنی ہماری کئی مائیں تھیں. اس کی وجہ میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ہم نے مناقب کو ذکر کیا تھا تو میں نے اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ حضور کے متعدد نکاح کیوں ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی کے جب معاملات ہم سے بلند ہیں اور مختلف ہیں تو اس میں اس کی حاجات, اس کی ضروریات بھی اپنی جگہ پر حکمت کے اعتبار سے مختلف ہوتی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجماع امت کے اعتبار سے جو 11 ازواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی باریاں رکھی تھی. آج حضور یہاں پر ہیں تو کل وہاں پر ہیں, ترسو وہاں پر ہیں. اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو جو ذکر کیا تھا کہ اگر ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے اور ان کے حقوق کو ظاہری اور باطنی طور پر نبھا سکتا ہے, مادی نفسیاتی طور پر وہ نبھا سکتا ہے, تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے کہ تمہیں اگر فنکحو ما طاب لکم, پھر تم اگر نکاح کرنا چاہو اور جو تمہارے دل کو بھائے تو تم کرو, مثنا و ثلاث و رباع, دو دو کرو, تین تین کرو, چار چار کرو, تمہاری مرضی ہے, لیکن جب کہ تم اس کو نبھا سکو, ہر ایک کے حقوق کو برابر دے سکو, نان نفقہ سکنا یعنی روٹی کپڑا اور مکان ان کے درمیان برابر طور پر تم تقسیم کر سکو, جیسا اس کو دیا ہے ویسے ہی اس کو دیا, جیسے اس کو کھلایا ویسے ہی اس کو کھلایا, یہ تمام تقسیم ہو, اور ہر ایک کو وقت بھی اسی اعتبار سے جو دو جس طرح وہ ہے. ہاں وہ اگر اپنی مرضی سے, بیوی اگر اپنی مرضی سے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم آپ کے لیے معاف کر دیتی ہوں, آپ فلاں زوجہ کے پاس جانا چاہے تو چلے جائیں, تو یہ بیوی کے اپنے اختیار کے اوپر ہے کہ وہ اپنا حق اگر معاف کرنا چاہے. لیکن شوہر کو یہ حکم ہے کہ اگر اس نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں, ایک سے زیادہ اس کی ازواج ہیں, تو ان کے حقوق کو وہ گیا کہ مساوی کرے. اور قرآن نے کہا کہ اگر اس کے اندر یہ اہلیت نہیں, مال تو ہے سب کچھ ہے لیکن وہ انصاف نہیں کر پائے, عدل نہیں کر پائے, تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ ایک ہی رکھے. اگر اس نے متعدد نکاح کر لی, ایک نہیں دو شادی کر لی, دو نہیں تین کر لی, تین کے بجائے چار کر لی, جو ایک عام مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے, چار شادیاں اس نے کر لی ہے, اور اس میں اگر وہ انصاف نہیں کر پاتا تو حدیث پاک میں پھر اس عذاب کی وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کا بایاں شولڈر گرا ہوا ہوگا, یعنی بڑے حقیر کر کے اس کو اٹھایا جائے گا کہ اس نے انصاف نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات بابرکات ہے, اللہ نے جہاں آپ کو یہ سارے اوصاف عطا فرمائے ہیں وہیں چار کے جس پر چار بیویاں یا دو بیویاں یا تین بیویاں جس بندے کی زندگی میں آ جائے اس کے لیے بھی دستور نمونہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بنتی ہے کہ سرکار نے 11 ازواج رکھے ہیں اور 11 ازواجوں کے اندر وہ کمال عدل موجود ہے کہ وہ سیرت کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک بات, اس کا دوسرا پہلو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں. ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے فوائد اس لیے رکھے گئے اس شرط کے ساتھ کہ جو اس میں توازن رکھ سکتا ہو, جو نان نفقہ اور سکنا اس کی درجہ بندی رکھ سکتا ہو. اس کا یہ کہ خاندان آباد ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ریشو خواتین کا زیادہ ہونا اور مردوں کا کم ہونا تو معاشرے کے اندر بربریت اور فسق کا سبب ہو سکتا ہے. اور ایک پاک باز خاتون کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک نیک شوہر ملے جو اس سے محبت کرنے والا ہو, اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہو, اس سے پیار کرنے والا ہو, اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا ہو, اور خود اس کی معاشرے میں کوئی عزت ہو. تو ایسے جو شخص ہیں تو شریعت پھر ان کو حکم دیتی ہے کہ یہ آگے بڑھے تاکہ وہ خواتین جنہیں اب تک رشتہ نہیں آیا یا جناب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے لیے ایک گھر بسانے کا سبب اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے. ایک اور اس سے اولادوں کا سلسلہ, کہ ظاہر سی بات ہے کہ باپ اگر ایسے مزاج کا ہے اگر اس نے 4 یا 2 یا 3 شادیاں کر لی اور حقوق وہ اس کے ادا کر سکتا ہے بہتری کے ساتھ تو آنے والی اولاد کی تربیت اچھی کر کے وہ معاشرے کو اچھے افراد مہیا کر سکتا ہے. اس لیے عرب کے اندر یہ ایک عام رواج ہے کہ جناب وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر متعدد نکاح کر لیا جائے تو اس کو بڑی مایوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور ہر بندہ ترچھی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جناب اس کی 2 شادیاں ہیں, اس کی 4 شادیاں. اگر خدا نہ کرے وہ 10 جگہ پر منہ کالا کر رہا ہو لیکن ہم تقوی و طہارت اور نیکی سے اس قدر قلاش اور دین کی سوچ سے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ گناہ اور فسق اور اس کی گویا کہ شراب و کباب کی اس لعنت والی بات کے باوجود وہ ہمارا دوست بھی رہتا ہے, ہمارا بیٹا بھی رہتا ہے, ہمارا بھائی بھی رہتا ہے, ہمارا پڑوسی بھی رہتا ہے, یعنی گندگی کے ساتھ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسلام نے جو حقوق شریعت مطہرہ کے عطا فرمائے ہیں اور وہ اس کی تکمیل بھی کر سکتا ہے اس اعتبار سے اگر کرے تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ یقیناً غیر اسلامی فکر ہے, ہندوانہ فکر ہے, شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس پر آپ کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس کے گویا کے بے شمار فضائل اور گویا کے ضروریات معاشرے کی ہر ایک کے لیے نہیں جو اس کو تکمیل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں نا آگے, اس لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ نبی کی ذات ایک پاک ذات ہوتی ہے اور اس کی زندگی سے سراسر تعلیم ہوتی ہے, تعلیم اس کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے, تو کسی کے ذہن کا خناس اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے. اس لیے میں اس کو یہ ساری تمہید سامنے عرض کر کے اس اہم ترین موضوع کہ جس میں حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ادب و احترام کو بھی سامنے رکھنا ہے, روح اور فکر کے ادب کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے جی آپ تو جبری اس طرف آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, حقیقت کو سمجھنا اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے شیطان ہمارے ذہنوں کو وسوسے یا انتشار کا شکار نہ کر دے, اس لیے یہ تمہید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو گویا کہ متعدد شادیوں سے خاندان آباد ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو حقوق ادا کر سکتا ہے اور ان کے معاملات کو احسن طریقے سے گویا کہ نبھا سکتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی دیگر اور 10 ازواج, یعنی 11 ازواج میں حضور نے انصاف کر کے دکھایا. ایک دن حضور یہاں پر ہیں, دوسرے دن وہاں, جو ان کو دیا وہ ان کو دیا, جو ان کو دیا وہ ان کو دیا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے اندر یہ تمام گویا کہ رہنما اصول نظر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیے, تمام کے بعد بہت ممکن ہے کہ ایک بندے کی اگر ایک نہیں دو, جیسا اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے کہ نبی کی 11 کیوں ازواج ہے, تو میں نے کہا پھر عام انسان کی 4 کیوں ہے, نبی کی 11 کیوں ہے, میں نے کہا پھر عام انسان کی 1 بھی کیوں ہے. تو جو یہ سوال کرے کہ جناب نبی کی 11 بیویاں کیوں, میں نے کہا تمہاری 1 کیوں ہے, اس کا پہلے جواب دیں آپ ہمیں کہ تمہاری 1 بیوی کیوں ہے. تو ظاہر سی بات وہ یہ کہے گا اللہ کا حکم ہے, میری ضرورت تھی, میرے معاملات تھے, میری عمر تھی, میری تسکین تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. نبی کا مشن اور کاز جتنا بڑا ہوتا ہے اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج کے اندر کہیں سیاسی ضرورت تھی, کہیں سماجی ضرورت تھی, کہیں معاملاتی ضرورت تھی. میں نے اس پر گویا کہ پوری گفتگو آپ کے سامنے سیدہ ختیجہ کے یوم میں کر لی ہے. تو لہذا ایک تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے, ایک بات, جس طرح آپ کو 4 کی اجازت ہے یا 1 کی بھی اجازت لے لیں. پھر آپ کا دائرہ کار جتنا ہے, آپ کا حلقہ احباب جتنا ہے, آپ کے معاملات جتنے ہیں, اتنی آپ کی ضرورت کی تکمیل ہے. نبی ایک آفاقی کام ہے, آفاقی ذمہ داری ہے, اس اعتبار سے خاندانی رشتہ بھی مشن کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا سپورٹ کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد قبیلوں کے اندر شادی ہونا یہ اسلام کی اس مشن کو بہت تیز کرنے کے لیے ہوا, اور اس کی بے شمار حکمتیں گویا کہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن ام المؤمنین, یہ اب میں عرض کر رہا تھا کہ متعدد بیویاں بندے کی ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بندے نے ایک نکاح کر لیا, دو کر لیا, تین کر لیا, یا ایک یا دو کر لیا, پھر بھی بندے کا انصاف تو وہ عدل کے ساتھ کر رہا ہے ہر ایک کو, اور ہر ایک کی ضرورت کی وہ تکمیل کر رہا ہے. لیکن بہت ممکن ہے کہ اس ظاہراً اپیرنس ظاہراً وہ تمام پریکٹیکلی طور پر سب کو دے رہا ہے, لیکن اس کا دل کسی ایک کی طرف زیادہ کھینچتا ہے اور وہ اپنے دل میں اپنی بیوی میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیکھیں یہ مسئلہ بھی آپ کو وہاں پر حل ہوتا ہوا نظر آئے گا, یعنی باقاعدہ پریکٹیکل لائف ہے اور آپ کے جذبات کی مکمل غمازت کو نبی ہی ہے وہ. نبی ایک نکاح کر کے اگر زندگی گزاریں تو ایک بندہ جو آپ کی امت میں ہے جس کی طبیعت خواہش مرضی اتنی ہے کہ اس کو ایک نہیں دوسری شادی کی بھی ضرورت ہے, تو وہ اس کے لیے کیا رہنما اصول لائے گا؟ چلو شریعت دیکھے گی آپ شادی کر لو, شادی کر لیا. لیکن اس کے لیے جو ایک عملی زندگی گزارنے کی ہے اس عملی زندگی کی تعلیم اسے کہاں ملے گی؟ تو نبی کی زندگی کے اندر ایک کام کے اندر ہزاروں جہتیں ہوتی ہیں, ہزاروں ضروریاتوں کی تکمیل ہوتی ہے. آپ جیسے سمجھ کے ساتھ اس موضوع کو دیکھیں گے وہاں پر اس چیز کی تکمیل نظر آئے گی. تو لہذا جناب رسول کریم کے ایک کام کے اندر ہزار لوگوں کے ذہنوں کی سہولیات, ان کی ضروریات, اس کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج تھی, لیکن حضور فرماتے تھے کہ دیکھو میں نے تم سب کا حق ادا کیا. وہ کہتی تھی یا رسول اللہ بالکل آپ نے ہمارا سب کا حق ادا کیا. سرکار نے فرمایا لیکن مجھے جو ہے نا وہ عائشہ کے معاملے میں آپ معاف رکھیں. یہ سیدہ عائشہ ہماری ماں کی فضیلت تھی, اللہ اکبر. سرکار فرماتے میں نے تم سب کو برابر باری کا حق دیا ہے, لیکن میرا دل جو زیادہ چاہتا ہے کہ میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ جو باری حضرت عائشہ صدیقہ کی ہوتی. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور حضرت عائشہ کی یہ بہت بڑی منقبت ہماری ماں کی ہے اور شان اور آپ کی جلالت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کے دن سرکار باقاعدہ پوچھتے تھے آج مجھے کہاں جانا ہے, کل مجھے کہاں جانا ہے. جب بتا دیا جاتا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی باری اس دن ہے تو اس کو سن کر حضور کو تسلی ہوتی تھی, تسکین ہوتی تھی. یعنی یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی منقبت اور شان ہے کہ جن کے پاس جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سکون اور آپ کا نام سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہوتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف بکبک کیے جائے اور ان کے خلاف باتیں کی جائیں تو وہ لوگ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف سے پہلی حدیث کے مقابلے میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے تو حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ 5125 ہے, لیکن یہ مضمون جو چلا آیا ہے تو میں آپ بخاری شریف کی دوسری حدیث آپ کے سامنے یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ عام طرز سے میں ام المؤمنین کے مقام پر ہم گفتگو کریں. جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس بیان کو انہیں احادیث کو لائیں, لیکن اس کی جو تفہیم ہے اور اس کا جو صحیح اس کو انالائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ کیا مقصد تھا اور آج تک امت نے اس کو کس طرح ایکسپلین کیا ہے اور وہ گوشہ کیوں ہماری نظروں سے چھپا رہ جاتا ہے, لہذا ہم اس کو سمجھیں. دیکھیں حدیث پاک یہ ہے 6279, یہ بخاری شریف کے حدیث موجود ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دن زیادہ سے زیادہ نذرانے صحابہ کرام بھیجا کرتے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن حضرت عائشہ کے مکان میں جائیں گے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی خواتین کے ذریعے اپنے بچوں کے ذریعے نذرانے, تحفے, چادر, کوئی کھانے کی چیز, کوئی بھی چیز جو ام المؤمنین حضرت عائشہ پسند کرتی تھی اور جس سے آپ خوش ہو جاتی تھیں, تو صحابہ کرام وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری جس دن حضور کی باری سیدہ عائشہ کے پاس ہوتی تھی اس دن وہ بھیجتے تھے. تو اب جو دیگر ازواج مطہرات تھے جس میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, مختصر خلاصے اس حدیث کا یہ کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن کہا کہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس دن ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ بھی ہماری ماں ہیں, انہوں نے کہا, آپ دیکھیں نیچرل چیزیں یہاں ڈسکس ہو رہی ہے, ایک باقاعدہ گھر کا ماحول ڈسکس ہو رہا ہے, یعنی نبی تو حضور ہیں لیکن اب ایک شوہر کے ساتھ ان کی بیوی کس قسم کی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے اور کیا کیا چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے, اب یہ خاص اس بات کی طرف بات آ رہی ہے. تو سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اپنے اصحاب سے آپ یہ بھی کہنا کہ جب آپ ہمارے گھر پر آتے ہیں تو پھر ہمارے گھر پر کیوں نہیں تحفہ بھیجا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ام سلمہ نے یہ کہا کہ حضور آپ اصحاب سے کہیں کہ جب آپ کی باری ہمارے گھر میں ہو، زینب کے گھر میں ہو، آپ کی باری جب ام سلمہ کے گھر میں ہو، میمونہ کے گھر میں ہو رضی اللہ عنہن، تو اس وقت بھی اصحاب جو ہے کہ وہ تحائف بھیجیں، جو ضرورت کی چیزیں وہ بھیجیں۔ سرکار نے تین دفعہ سن کر آراز کیا، اگنور کیا، حضور نے توجہ نہیں دی اس کے اوپر۔ لیکن جب ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے بار بار کہا تو اب یہ جملہ سنیے سرکار کا بخاری شریف میں، فقال یا ام سلمتا، فرما اے ام سلمہ، لا تؤذینی فی عائشتا، لا تؤذینی فی عائشتا، فانہ واللہ مان نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرات من کن غیرہا، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ علی کے بارے میں بول کر مجھے اذیت نہ دو، فاطمہ کے بارے میں بول کر مجھے اذیت نہ دو، تو امت یہ بھی سنے۔ یقیناً مولا مرتضیٰ کا احترام لازم ہے، ان کے خلاف شان میں ہلکے جملے کہنا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کے لیے ہلکے جملے کہنا معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کے لیے فرمائی، فرما لا تؤذینی فی عائشتا، اور کہا بھی ام سلمہ سے، فرما ام سلمہ ایسی بات کر کے مجھے تکلیف نہ دو عائشہ کے بارے میں، کیونکہ یہ میری وہ بیوی ہے کہ یہ میرے ساتھ اگر لحاف واحد میں ہو تب بھی اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو اس سے بزرگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی پتہ چلتی ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنی ازواج کو ایکسپلین کیا، فرما یہ میری زوجہ ہے کہ اگر یہ میرے بستر پر بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس حال میں بھی مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی یہ شرف ہے، یہ منقبت ہے، یہ عظمت ہے، یہ کرامت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا مرتبہ مقام یہ کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے لیے کوئی زبان، یعنی عائشہ صدیقہ کے لیے اتنا جملہ کہنا کہ حضور ان کے گھر آتا ہے تو ہمارے گھر آئے، حضور یہ سننے گوارا نہیں ہے تو ممبروں پر بیٹھ کر ام المومنین کے لیے تانا جڑنا، مجلسیں لگا کر ان پر اشارتاً حملے کرنا، اور پھر اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہنا، یا اپنے آپ کو سنیوں کا بہت بڑا مبلغ کہنا، اور ام المومنین کے لیے یہ کہنا کہ حواب کے کتے ان کو بھوگ رہے تھے، یعنی اس قسم کی وہ روایات کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو لہذا اب مجھے بتائیے ان الفاظوں کے ساتھ جب اس کو صحیح مقصد میں نہیں بیان کیا گیا تو اس سے یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہوگی، اور حضرت عائشہ کی ادنا سی توہین یا ان کے لیے ہلکی 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 سے ہلکی بات بھی کرنا یہ حضور سید عالم کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور جس سے حضور کو تکلیف پہنچ گئی نا تو پھر نہ پگڑیاں بچتی ہیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ سید ہونا بچتا ہے، نہ پھر کوئی مجلسی ہونا بچتا ہے، نہ پھر مولائی ہونا بچتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی، میری بہنیں میری مائیں سن رہی ہیں، غور کریں کہ جس کے بارے میں ہلکا سا بھی اشارہ سننے کو حضور فرماتے میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے جن کے لیے مجلس لگا کر اس ماں کا ذکر کرتے ہوں گے تو گنبد خضرا میں میرے آقا کے دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا عوض ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم رکھا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا کہ مجھے عائشہ کے لیے، اور یہ صحابہ کرام کا مزاج بھی آپ دیکھیں کہ جب سیدہ عائشہ ان چیزوں سے خوش ہوتی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور یہی بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو خواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا حضور میں بچپن سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، کبھی نفلی صدقے کا، کبھی نفلی نماز کا، کبھی نفلی روزے کا، حضور وہ آپ قبول کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا احمد سرہندی میرے پاس تو تمہارا کوئی تحفہ نہیں آتا۔ تو وہ رونے لگے، کہنے کہ حضور میں تو یہ قدیمی عادت ہے، فرما میں وہی تحفہ قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب بھی میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے نا تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے کی ہے، تمام کے لیے، تمام صحابہ اہل بیت کے ساتھ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جو میں نے پڑھا ہے اس کو نظر کیا، اور پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف بڑھا۔ تو لہذا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کے قریب آ جاؤ، اور اللہ کے محبوب رسول اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ام المومنین کے مؤدب ہو جاؤ، سرکار کی اولاد و اہل بیت اور صحابہ کے مؤدب ہو جاؤ۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ذہین ہیں تو آپ پہلے ان لوگوں کا احترام کریں گے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو میں خود تو پہلے میں آپ کے بچوں سے، آپ کے ان عزیزوں سے جن سے آپ بہت پیار اور احترام کرتے ہیں، مجھے جب آپ ان کا احترام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ مجھ پر خود شفقت کریں گے۔ تو لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ایسے گھٹیے جملے کہنا کہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر عورت نہیں بدلتی، یہ جملے، یہ کوئی جملے ہیں کہنے کے علیہ عزب، اتنی حقیر اور پست بات کرنا اور اس پر مجمع اور مسجد کا قہقہ لگانا اور اس پر کوئی وارننگ بھی نہ ہونا۔ تو لہٰذا یہ احادیث شعور دے رہی ہمیں کہ اس قسم کی غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یومن یا عائشہ، یہ سرکار کا انداز تھا، سرکار کی لاڑ سے ان سے بات کر، یا حمیرہ، کیونکہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ حسن و مقام کے اعتبار سے سرکار علیہ السلام ان کے لیے پھر حمیرہ کا لفظ کہتے تھے، یہاں پر یومن یا عائشہ ہاذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں آئی ایک دفعہ، ایک حدیث میں کہ میں آئی تو سرکار علیہ السلام کمرے کے دروازے کے ایک اوڑ میں کسی سے بات کر رہے تھے، بڑی گہری بات کر رہے تھے، تو جب سرکار فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا، عائشہ وہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے تھے، اور تم نے دیکھا جبریل تمہیں کیسے لگے؟ کہنے کہ حضور یہ تو کچھ دحیا قلبی جیسے نہیں تھے، یہ دحیا قلبی نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا، نہیں یہ دحیا نہیں تھا، یہ جبریل تھا۔ فرما اچھا، یہ اس لیے میں حیران ہوں کہ اگر دحیا آتے ہیں، اگر دحیا ہی ہوتے تو دحیا تو کچھ وقت آپ کے پاس گزارتے، لیکن جبریل کے پاس آتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سیکنڈ میں آتے چلے جاتے ہیں، تو کہا کہ میں نے دیکھا بس یہ ابھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ابھی چلے گئے کہیں پر، تو سرکار فرما وہ دحیا نہیں، کیوں دحیا حضور کے وہ صحابی ہیں جو انتہائی خوبصورت تھے، حضرت جبریل اکثر ان کی شکل دھار کر انسانی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا، ہا یا عائشہ ہاذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ام المومنین نے کہا کہ انہیں بھی سلام کا میرا جواب دیجئے، اور سیدہ نے فرمایا، ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو وہ دیکھ لیتے ہیں جس کو میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی یہ بات آپ نے گویا کہ ذکر فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت میں ایک جملہ فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، سرکار نے فرمایا، یقول فضل عائشہ علی النساء، فرمایا تمام دنیا کی عورتوں پر میری عائشہ کو وہ فضیلت ہے، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، رواہ البخاری، متفق علیہ۔ فرمایا کہ میری عائشہ کو رضی اللہ تعالی عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں کے اندر سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پر علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ سرید جو ہے وہ گوشت کے شوربے اور گوشت کی بوٹیوں سے بنتا ہے، اور یہ عرب کے نزدیک سرید کھانوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فضیلت کو، عظمت کو تشبیہ دی ہے سرید کے ساتھ، فرمایا جس طرح کھانوں کا سردار سرید ہے اس طرح عائشہ عورتوں کی سردار ہے۔ تو لہذا یہ نظریہ واضح ہوا کہ تمام عورتوں کی سردار سیدہ زہرا پاک بھی ہیں اور سیدہ عائشہ پاک بھی ہیں۔ زہرا پاک تمام عورتوں کی سردار بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہونے کے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی سردار بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہونے کی نسبت سے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ اشارہ جو دیا نا سرکار نے، اور یہاں پر علماء مانی بڑی پیاری بات کرتے، فرماتے ہیں کہ کسی کی عظمت کو صراحتن بیان کرنا اور کسی کی عظمت کو اشارتن بیان کرنا، تو یہ اشارہ جو کنایا ہے نا یہ سری سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم سب سے افضل ہو، بلکہ فرمایا عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ علم معنی میں بھی یہی ہے اور عربی طرز بھی یہی ہے کہ براہ راست کسی کی عظمت کو بیان کرنا یہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور کسی خاص مثال کے ساتھ، اور مثال بھی بڑی باکمال ہو، اس کے ساتھ رکھنا یہ اس کی عظمت کو چار چاند لگاتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ کھانوں کے ساتھ تشبیہ دینا، کیونکہ وہ سرید جو ہے وہ کھانوں کا سردار ہے، تو یہاں پر واضح طور پر اشارہ ہوا ہے کہ یعنی وہ لذت، وہ مزہ، وہ شوق، وہ قبولیت جو اس کھانے کی ہے، اسی طرح میری نظر میں عائشہ کی ہے. اور عائشہ کا رتبہ جب میرے نزدیک اتنا قریب ہوا تو اللہ رب العالمین نے ساری عورتوں میں اس کو وہ فضیلت اور مقام عطا فرما دی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باری کا انتظار کرتے ہیں. واقعہ افق دیکھیے، ہم بات کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں. واقعہ افق اگر دیکھا جائے کہ وہ واقعہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن پر منافقین نے بری تہمت لگائی، اور اس تہمت میں اور اس کچے کان بن کے کئی اور لوگ بھی نکل پڑے، اللہ اکبر. تو واقعہ افق سورہ نور کے اندر بیان ہوا، اور قیامت تک کے لیے پاک باز عورتوں کی عزت اور ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوئی، اور ان عورتوں کے لیے عزت کی بات ہوئی میری ماں سیدہ عائشہ کے صدقے. کیونکہ سیدہ عائشہ پاک کی عظمت و شان پر جب انہوں نے تہمت لگائی، اور الیاذ باللہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گویا کہ تکلیف دی. سرکار نے تو برملا کہا تھا، واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا. سرکار نے یہ جملہ فرمایا میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر اور نیکی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا. لیکن حضور پروپوگنڈا اتنا ہو گیا تھا، منافقین نے کچے کان کے سہے، عورتوں نے، ان کی عورتوں نے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ منافقین کی عورتیں وہ ہر ایک کے گھر میں جا کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کرامت اور عزت والا آدمی ہوتا ہے نا، اس پر جب سوال کرتے ہیں نا تو اس گناہ میں لوگوں کو لذت آتی ہے، دوسرا بھی شامل ہو جاتا ہے، تیسرا بھی شامل ہو جاتا ہے، چوتھا بھی. جب یہ بات ہو کہ نبی کی بیوی ہے اور یہ معاملہ، تو اس میں اب کچے کان اور فتنے کے لوگ اور جو ان جو ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں بغیر دلیل اور سند کے، وہ اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور گہرام ایسا بن گیا، حال ایسا ہو گیا. ام المومنین کہتی ہیں کہ ہوا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ وہ غزوے سے لوٹ رہے ہیں، میں اختصار عرض کرتا ہوں، ایک جگہ پر پڑا ہوا شام کے وہاں، ادھر حضرت ام المومنین کا ہار جو تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ کی طبیعت، کیونکہ بڑی باذوق طبیعت کی خاتون تھی آپ، تو جب وہ آپ کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ اپنے دانے چننے لگی. تھوڑا دور کہیں پر آپ حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئی تھی، تو وہ دانے چننے لگی، تو آپ کا کجاوا جو اونٹنی سے نیچے رکھا گیا تھا وہ چیئر، جب جانے کا ٹائم ہو گیا انہوں نے وہ کجاوا اٹھایا اور اوپر رکھ دیا. اور وہ سمجھے، حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس وقت نو عمر تھی تو میرا وزن بھی اتنا نہیں تھا، تو جس نے کجاوا اٹھا کر رکھا، پردے تو ڈلے ہوئے تھے، کیا پتا تھا اندر کون ہے، تو جا کجاوا رکھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. کہتے جب میں نے اس سب اپنے ہار کے دانے جو تھے وہ میں نے چن لیے، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو قافلہ چلا گیا، تو کہنے لگی میں ادھر ہی بیٹھ گئی. میں اس لیے بیٹھ گئی کہ مجھے پتا تھا کہ جب آگے کہیں پر یہ پڑاؤ ہوگا تو سرکار علیہ السلام کو جب بتا دیا جائے گا تو واقعی میں کوئی کھوجی پیچھے آئے گا اور حضور کسی کو بھیجیں گے اور ان کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو. کہتے ہیں وہ شام کا وقت تھا، رات ایسی گزر گئی اور میں سو گئی. تو سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت صفوان، جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے بہت پیچھے چلتے تھے تاکہ کوئی کھو جائے، کوئی چیز گر جائے تو وہ راستے سے اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا دور سے، تو انہوں نے صرف ایک جملہ حضرت عائشہ کہتی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا میں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنا دوپٹہ لیا اور میں سمیٹ کے بیٹھ گئی. انہوں نے صرف اونٹنی اپنی لا کر رکھ دی اور میں اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھ گئی، اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے میں جو ہے سرکار کے ساتھ مل گئی. یہ جو تاخیر ہوئی اور پیچھے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو پتا چلا ام المومنین رات وہاں پر، یہ کیا معاملہ، اس طرح کر کے اس نے سرکار، کیونکہ دشمن تھے حضور کے اور وہ چاہتے تھے کہ جو اتنا مدلل دین آگے جا رہا ہے تو کوئی بدنامی کا عنصر پکڑ کر تحریک اسلام کو بدنام کیا جائے اور مشرکین مکہ کو خوش کیا جائے، اور اس طرح کا وہ شور و غوغا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی اتفاقاً ایسا تھا کہ مجھے اس دن بخار آیا، اور اتنا بخار آیا اور اتنے دن تک بخار آیا کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. کئی دن تک میں بہت شدید بیمار تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ لوگ جو ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. کہتے جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو خواتین رات کے وقت گویا کہ باہر صحراؤں میں رفع حاجت کے لیے جاتی تھی. کہتی جب میں خاتون کے ساتھ گئی تو وہاں پر مجھے جو ہے کہ وہ ایک عورت نے یہ بات بتائی کہ فلاں کا ناس جائے، میں ان کا نام نہیں ذکر کرتا، ان پر حد لگ گئی تھی، کہ فلاں کا ناس جائے اس نے یہ بات تمہارے لیے کی. ام المومنین نے کہا کہ بہن کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ. تو کہا جب میں نے یہ سنی تو میرا مرض دوبارہ لوٹ آیا اس صدمے سے، اور فرمایا کہ پھر کئی راتیں گزر گئی میرے آنسو رکھے نہیں تھے. اور نہ میں رات کو سوئی نہ میں دن کو سوئی. اور تہمت کا بازار ایسا گرم کر دیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکیزگی کا یقینی علم رکھنے کے باوجود، کیونکہ یہ تو اجماع تھا کہ نبی کی امت، نبی کی بیوی جو نبی کی آغوش حریم میں آتی ہیں، ان کے اندر کبھی اس قسم کا کام آ جائے یہ متصور ہی نہیں. یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کے مشن کو چھوڑ دیا، یہ ممکن ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی نے ان کے مشن کو چھوڑ دیا، لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے مشن سے ہٹ گئی، یہ درست ہے. وہ کفر کی طرف تو جا سکتی ہے، بدکاری کی طرف کبھی نہیں جا سکتی. کس نے کہا جی کفر بھی تو کفر کی طرف کیوں جا سکتی ہے بدکاری؟ ہم نے کہا اس لیے کہ دیکھو نبی کی ذات ایک اعتماد کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ ہر اس چیز سے نبی کی ذات کو محفوظ رکھتا ہے جس سے نبی کی سیرت پر حملہ نہ ہو. تو اس زمانے میں کفر ہونا عیب نہیں تھا، لیکن بدکاری عیب تھا. تو لہذا ان میں کفر آ جائے ایک الگ مسئلہ، بدکاری کبھی نہیں آئے. یہ تو اجماعی مسئلہ تھا، یہ تو ضروریات نبوت میں سے، تو حضور کو اس کا علم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ ہو؟ اس سرکار نے واضح طور پر ممبر فرمایا تھا، ابھی میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا، میں خدا کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں نیکی کے علاوہ اور کوئی علم نہیں رکھتا، پارسائی کے علاوہ اور کوئی علم نہیں رکھتا. لیکن حالات جب ایسے بن گئے تو سامنے منافقوں کا شور ایسا تھا اور حضور ایک ذمہ دار دین کو لیڈ کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لیا تاکہ ایک پروپیگنڈا ختم ہو کے دوسرا نہ شروع ہو جائے. لو اپنی بیوی کے لیے تو اور مسئلہ تھا، اور لوگوں کے لیے اور مسئلہ تھا، اور لوگوں کے لیے اور. تو سرکار نے پورا وہ دائرہ عدالت کو لگا دیا تاکہ ہر چیز بے غبار ہو جائے. ہر ایک سے حضور نے پوچھا تم کیا کہتے ہو بتاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باندی سے پوچھا، بریرہ سے، تم کیا کہتے ہو؟ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے کہا جا سکتا. ہاں سید عائشہ عمر میں، ایک جو حضرت عائشہ کی عادت مبارک تھی، فرما وہ عمر میں چھوٹی ہیں، ہاں وہ آٹا گنتے گنتے سو جاتی، یہ میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ہو جانا یہ حاشا وکلا یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو سرکار نے ایک ایک سے پوچھا. یعنی پوری عدالت حضور نے اس لیے نہیں لگائی کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور نے عدالت اس لیے لگائی تاکہ تحقیق اور تفتیش کی پوری چھنی سے یہ مسئلہ چھن کے نکلے، تاکہ دوبارہ یہ مسئلہ نہ اٹھایا جائے کہ اپنی بیوی کے لیے یہ معاملات کیے، دوسری کی بیوی کے لیے یہ معاملات کیے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو تفسیر مدارک میں فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا، عمر تم بتاؤ کہ تم میری بیوی کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ایک ایک قریبی بندے سے، یہ ہوتا ہے لیڈر کی شان، یعنی کہ مسلط کر دیا، بلکہ مشاورت ہر ایک سے، تاکہ کیونکہ اسلام صرف زبان سے نکلنے والے کلمے کا نام نہیں، دل کو بھی ان کے حضور جھکانا ہے. اور دل میں اگر شک آ جائے اور سر جھکتا ہو تو یہ تضاد کو تو اسلام قبول نہیں کرتا. اس لیے کہیں دلوں کے اندر افواہیں نہ بیٹھ جائیں، تو حضور نے اپنے قریبی لوگوں سے ایک ایک سے پوچھا کہ تم ذرا بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا اسمہ اللہ میں، اب دیکھیں کیا جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کیا منقبت پڑی. حضرت فاروق اعظم کہتے اسمہ اللہ میں وقوع زباب علی جلدہ لانہ یقع علی النجاسۃ، حضور اللہ نے تو آپ کو اتنا پاک بنایا کہ آپ کے بدن پر خدا نے مکھی کو بیٹھنے سے بھی روک دیا، اس لیے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی تھی. تو نجاست پر بیٹھ کر ایک مکھی آپ کے بدن پر آئے، تو ایسی مکھی جو نجاست پر بھی بیٹھ سکتی ہے، نہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، تو ایسی مکھی جس میں گندگی کا عنصر ہے، اس کو آپ کے بدن کی طرف لانے سے خدا نے اسما آپ کو معصوم کیا، تو ایسی بیوی آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی تھی؟ یہ فاروق اعظم نے پہلا جملہ کہا. سرکار نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کمال کی گفتگو حضرت عثمان نے بھی کی. فرما ان اللہ ما وقع، ان اللہ ما اوقع ظله على الارض لئلا يدع انسان قدمه على ذلك الظل. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کا سایہ بھی نہیں رکھا، شیڈو، کہ آپ چلیں اور آپ کا سایہ زمین پر آئے، اور جب سایہ زمین پر آتا ہے تو آگے اور ساتھ میں چلنے والا آدمی اس پر پاؤں رکھ دیتا ہے. تو اللہ نے تو آپ کی اتنی بھی ایسی بھی اہانت نہیں ہونے دی کہ آپ کا سایہ زمین پر ہو اور لوگ اس پر پاؤں رکھے. خدا نے جب ایسے سایہ سے آپ کو بچا لیا ہے تو ایسی بیوی آپ کو کیوں دے سکتا ہے؟ سرکار نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا، علی تم بولو کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرما ان جبریل اخبرہ ان علی نعلیہ قذرا او امرہ باخراج النعل علی رجلہ بسبب ما التصق به من القذر. فرمایا حضور آپ کو بات یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نالین پہن کر بھی نماز حضور نے پڑھی، لیکن نالین وہ جو نرم اتنی کی جو فولڈ ہو جاتی تھی، ایک الگ فقہا کے درمیان گو ہے، لیکن نالین وہ کے جو فولڈ بھی ہو جاتی تھی جس میں انگلیاں زمین پر باقاعدہ طور پر، یعنی جس طرح کے ایک ساکس ہوتا ہے بالکل کمفرٹ انداز کے اندر وہ موو کر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، تو اس کے نیچے ایک آدمی نے تھوکا تھا، تو وہ تھوک حضور، جب حضور چل رہے تھے تو وہ تھوک حضور کی نالین پر لگ گیا تھا. اب جب سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو مولا علی نے کہا ان جبریل اخبرہ، یا رسول اللہ وہ وقت یاد ہے آپ کو کہ جبریل نے آپ کو خبر دی تھی ان علی نالین قزرن، کہ آپ کی نالین پر وہ نامناسب چیز لگی ہوئی ہے، او امرہ باخراج نعل علی رجلہ بسبب التصق، یا وہ چمٹی بھی چیز نال پر جو لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو کھرچ کر نکال دیں، تو جب اللہ نے آپ کے جوتے مبارکہ پر اتنی سی نجاست کو قدرت نے گوارا نہیں کیا تو اتنی بڑی نجاست آپ کی طرف منسوب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی زوجہ پاک ہے. یہ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے قریب سے پوچھا، اور آپ دیکھیں پھر ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میرا دل اس بات پر بے قرار تھا کہ حضور میرے پاس بیٹھتے کیوں نہیں، اور کہتے اس لیے میرا رات دن میں روتی رہتی تھی، اور میں نے آنکھوں میں آنسوؤں کا سرما ڈال دیا تھا اور نیند چلی گئی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس آئے تو میں نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی ماں کے گھر چلے جاؤں. سرکار نے کہا کیوں جانا چاہ رہی ہو؟ کہنے لگے میں جا کر تحقیق کروں گی کہ کس نے بکواس کی ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ تم صبر کرنا، سب ٹھیک ہوگا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں چلی گئی اپنے والد صاحب کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلی گئی. اب آپ دیکھیں سارے وہ معاملات جو ایک انسان کے نیچرل زندگی پر بھی گزر سکتے ہیں، کسی کی زندگی کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے، اس میں چٹ منگنی پٹ بیاہ والے آفات کو کھڑا کر کے گھروں کو برباد کرنے کی بجائے یہ پروسیس دیکھیں کس طرح تحقیق و تفتیش کے ساتھ. اور حضور نے تحقیق و تفتیش، میں نے پہلے کہا کہ اس لیے نہیں کرائی کہ حضور کو علم نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو دفن کر دیا جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ خیر کرے گا. کہ جب سرکار نے مجھ سے اس انداز میں بات کی نا تو پھر میرا رونا بند ہو گیا، پھر میں نہیں روئی، اور میں گئی گھر بستر پر لیٹ گئی، اور میں نے کہا میرا رب میرا فیصلہ کرے گا. کہنے لگا ٹھیک. چند دنوں کے بعد آیت سورہ نور اترنا شروع ہوئی، ایک قول کے مطابق 10 آیتیں، ایک قول کے مطابق 18 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پارسائی پر اتری، صفائی پر اتری، آپ کی شان و منزلت پر اتری. اور یہ کمال ہوا کہ آج تک کسی کی پارسائی کا اہتمام، بیان پارسائی کا اہتمام اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے ہوا. پتا چلا ہر شر کے اندر ایک خیر موجود تھا. اور آپ دیکھیے علماء نے لکھا کہ شرک سب سے بڑی نجاست، سب سے بڑی برائی، اسلام کی سب سے بڑی، اسلام جس کو سب سے نفرت سے دیکھتا ہے وہ شرک ہے. لیکن خدا نے شرک کرنے والے یا مشرکوں کی مذمت میں اتنی آیت اور قرآن نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا جتنا زور حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والوں پر لگایا. فرمائیے اس لیے تھا کہ اس سے حضور کے دل کو تکلیف تھی. اللہ نے یہ کلام طویل اتارا اس لیے ہے تاکہ محبوب کے دل کو تسلی ہو جائے. اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ حضور کو روکا اس لیے گیا تھا کہ حضور کے علم میں تھا کہ قرآن اترے گا. سرکار اگر اپنی رائے گویا کہ پوری تفصیل کے ساتھ، جیسا اجمالی تو حضور نے بات کی کہ واللہ ما علمت لأهلی الا خیرا، ایک اجمالی بات کی، تفصیلی حضور نے حکم اس لیے نافذ نہیں کیا. اور حضرت عائشہ کے مسئلے کے لیے عام آ کر حضرت تمام مسئلے کو منع کر دینا کہ چلے جاؤ، یہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ حضور نے کیا اس لیے نہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیات اترنی تھی، اس میں سورہ نور کے اندر ان 18 آیتوں کا اضافہ ہونا تھا، اور قیامت تک کے لیے حد قذف، تہمت لگانے والوں کی مذمت، ان کے لیے شرعی حکم، عدالتوں کے لیے شرعی قانون، اور نیک باز اور پاک باز بہن بیٹی کی عزت کے ترانے اور منقبتوں کو سامنے آنا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول ہونا تھا، اس کے لیے حضور خاموش رہے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور سرکار پر وحی کی کیفیت بن گئی، اور وحی کی کیفیت تھی کہ سرکار کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پسینے آنے لگے. کہنے کے سخت سردی تھی اور حضور پر اتنے پسینے آ رہے تھے کہ جس طرح کے کسی نے پانی سرکار کے سر مبارک پر ڈالا ہے. اور وہ وحی کا سلسلہ ہے کیونکہ وہ روب ثقل وحی ایسا ہوتا تھا. کہنے لگے جب وحی ختم ہوئی تو سرکار نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا عائشہ خدا نے تیری برات کو ظاہر کر دیا. اور پھر قرآن کی وہ 18 آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام راضی کے بقول 10 آیتیں ترتیب کے ساتھ حضور علیہ السلام نے پڑھ کے بتائی. اور یہاں پر کہا گیا کہ دیکھیں یہ مقام ہے، اللہ ہمیشہ اپنے محبوبوں کا تحفظ کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، ان کی عزتوں کو بڑھاتا ہے. کہتے تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب جھوٹی تہمت لگتی ہے تو وہ گود کا بچہ جو زلیخا کی خالہ کا بیٹا ہے یا کس کے عزیز ہے، وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں یوسف جو ہے وہ بے گناہ ہے. یعنی گواہی وہاں سے دلائی گئی جہاں شک ہی نہیں ہو سکتا. اب بچہ بول رہا، کوئی آدمی بولتا تو بولے چلو انہوں نے رشوت لے لی، وہ بچہ ہے، اور بچہ وہ میں بولا جس عمر میں بچے نہیں بولتے، تو سب کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت سیدہ مریم پر، ان کی پاک بازی پر رضی اللہ عنہا، جب گندے لوگوں نے تہمت لگائی تو جھولے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میری ماں جو ہے وہ پاک ہے. اور پوری قرآن کے اندر سورہ مریم میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب بنی اسرائیل نے گندی تہمت لگائی اور آپ کے ایک بدنی مرض کی طرف آپ کو اشارہ کیا، اور وہ ایسا تھا جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے وہ مرض حضرت موسیٰ کو دیا نہیں تھا، تو وہ آپ کے ہاتھ کے پتھر نے اس کے لیے گواہی دے دی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ گواہی ایسوں سے دلائی جا رہی ہے جہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں، جہاں جانبداری کا شائبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ گواہی سب سے زمین پر دلائی گئی ہے. ایک واحد سیدہ عائشہ ہے کہ جن پر تہمت لگی تو نہ کسی بچے نے گواہی دی، نہ پتھر نے گواہی دی، نہ درخت نے گواہی دی، نہ زمین نے ان کی پارسائی میں گواہی دی، بلکہ اللہ نے خود گواہی دی. تو جیسا آپ کا مقام تھا، جیسا آپ کا مرتبہ تھا، اللہ رب العالمین نے ان شان جلالت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرمایا. اور بھی میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک کے اندر حدیث بھرپور ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث کا سلسلہ بھرپور ہے، اور ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط شخصیت تھی. اس لیے مولا علی کی حکومت ہو، حضرت عمر کی حکومت ہو، حضرت عثمان علی کی حکومت ہو، جس کی کسی کی حکومت ہو، ان میں تاریخی طور پر حضرت عائشہ کا نام سامنے آتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسئلے سے قوم کو لیڈ کرتی ہیں. فقہ کے اندر آپ کی درک ہے، علم وراثت میں آپ کی درک ہے، علم انصاب میں آپ کو ایک مقام حاصل ہے، علم فرائض میں آپ کو ایک مقام حاصل ہے. آپ مجتہدہ ہیں، جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے قرآن کی آیتوں سے براہ راست آپ استدلال کرتی ہیں. اسلام میں اگر کوئی تحریکیں جنم لے رہی ہوتی ہیں تو ان تحریکوں کے اندر جہاں مردوں کا حق ہے وہیں پر پسے پردہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امت کی ماں ہونے کے اس امت کو جوڑنے کے لیے ایک شفقت کا مظاہرہ کرتی ہیں. یعنی بیدار اور زندہ جاوید شخصیت سیدہ عائشہ رہی ہے، اور انہوں نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ اس مقام پر آئے. اور تمام ازواج مطہرات کو آپ دیکھ لیجیے، تمام ازواج ایک طرف ہیں اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ایک مسلسل جد و جہد جو ان کی ذات کے اندر امت کے لیے رہی ہے وہ ایک طرف ہے. اور اسی طرح 17 رمضان المبارک 58 ہجری منگل کے دن آپ نے نشا کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے وتر کی نماز ادا کی، اور پھر آپ کا وصال پاک ہو گیا، اور آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر تو سرکار آرام فرما رہے ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر آپ کے والد آرام فرما رہے ہیں، فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے جنت البقیع لے جائے اور عام مسلمانوں کی قبرستان کے اندر میری تدفین کر دی جائے. اور آپ کے مقام و مرتبہ یہ کہ جب کوئی آپ کے سامنے کوئی شان اور منقبت اور آپ کی عظمت و شان کو جب کوئی بیان کرتا تھا اللہ اکبر، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی چپ ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور سیدہ عفق کی شان آپ کے لیے اتری، آیت تیمم آپ کے لیے اتری، اس امت کو سب سے بڑا تحفہ آج تک کسی امت کو نہیں ملا، آپ کی وجہ سے اتری سیدہ. اور آپ وہ ہیں کہ حضور کے منہ میں آخری جو چیز تھی وہ آپ کا لعاب تھا، آپ نے مسواک دی، آپ نے حضور کو مسواک چبا کر دی تھی. آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کی جھولی میں سرکار رفیق اعلیٰ کا سفر کیا ہے. یہ ساری شان حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی تو میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی اے عباس میری تعریف و توصیف کو چھوڑ دو، کاش میں کوئی بھولی بسری ہوتی اور میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یعنی یہ زہد یہ آپ کی انکساری تھی. اللہ رب العالمین میری ماں کی قبر پر رحمتوں اور انوار کی بارش فرمائے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے اللہ رب العالمین ہر بہن بیٹی جوان بزرگ بچے تمام امت پر اللہ رب العالمین خاص فضل فرمائے. اور جن کٹھن دور کے اندر میری ماں نے اس امت کا ساتھ دیا اللہ اکبر، جمل کے اندر جو آپ کے معاملات تھے، امت کو جوڑنے کے لیے جو آپ کی گویا کہ کشمکش تھی، اور مروانی خلافت کے دوران رہ کر آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، صحابہ کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جو پیغامات دیے، اللہ رب العالمین آپ کی بیدار اور مسلسل زندگی کا صدقہ اس قوم کے اندر بیداری عطا فرمائے، اس امت کے اندر بیداری عطا فرمائے. اور یہ ٹوٹے پھوٹے جملے جو ہم نے کہے ہیں اے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی بارگاہ میں کہیں، آپ رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کریں، اور آپ دعا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کالے منہ اور کالے دل کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم پر شفاعت اور رحمت کی چادروں کو دراز کریں، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین نیک کرے، اور ہماری بیٹیوں کے اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائے، اور جن کے گھر اولاد نہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مال کے متلاشی انہیں اللہ رزق حلال عطا فرمائے، رمضان مبارک کی اس مبارک ساتوں کو اللہ قبول فرمائے، میری بہن بیٹی بھائی بزرگ نوجوان بچے جتنے اس وقت میرے ساتھ شامل ہیں، اللہ رب العالمین جل والا تمام کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ۔